نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا. ہم انسان کی بجائے کوئی پودا ہو سکتے تھے، کوئی پتھر پہاڑ ہو سکتے تھے، کوئی جانور ہو سکتے تھے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ جس شکل میں، جس حالت میں چاہتے پیدا فرماتے، اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو ہمیں ایک گدھا بنا سکتے تھے اور خدا نخواستہ گدھے کی شکل میں پیدا ہوتے، تو ذرا سوچئے کہ ہماری شکل کیسے ہوتی، ہمارا لباس کیا ہوتا، ہمارا کھانا کیا ہوتا، ہمارا گھر کیسا ہوتا اور ہمارا کام کیا ہوتا، ہمارے دن رات کس کام میں گزرتے، ہماری زندگی کا مقصد بس صرف بوجھ اٹھانا اور سامان دھکیلنا ہوتا. لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک انسان بنایا، عقل اور سمجھ سے نوازا، تندرست صحت مند اور صحیح سلامت بنایا، اچھی شکل و صورت دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں. اس نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. دنیا کی بہت ساری نعمتیں جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. یہ ہمارے اوپر پھیلا ہوا وسیع آسمان، یہ ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین، یہ سرسبز درخت، طرح طرح کے پھل اور سبزیاں، ہماری غذا کے لیے مختلف جانور، ان کا دودھ اور گوشت، یہ سب کچھ کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک ایک چیز کتنے عرصے میں تیار ہوتی ہے، کتنی مشکل سے تیار ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ہم سب ذرا یہ تو سوچیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم ان کے دینے والے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے کتنا جھکتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ عام طور پر ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بنائی، یہ ساری کی ساری مکمل طور پر اس کی تابعداری کر رہی ہیں، اس کی فرما برداری کر رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اطاعت گزار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سارے کے سارے اسی کے لیے تابعداری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں. ستارے جن کی تعداد بھی ہمارے احاطہ علم میں نہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے ہیں، ایک دو نہیں، سو ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں، ان گنت کی تعداد میں. یہ ستارے اور سیارے کس کے حکم کتابیں ہیں، کس نے ان کو ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے، یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے یہ اپنی مرضی کر کے ہمارے اوپر گر نہیں پڑتے. اللہ کی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق دن رات اپنا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں. رات کو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے لیے ایک خوبصورت سما پیدا کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آسمان دنیا میں ستاروں کو زینت کے طور پر پیدا کیا. یہ دنیا کی رونق ہے، زینت ہے. یہ ہمارے آس پاس اگے ہوئے درخت، یہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ درخت اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں تو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے لیے خوشی اور سکون کا سبب ہیں۔ اگر یہ درخت اپنی مرضی کرتے اور چلنا پھرنا شروع کر دیتے تو کیا حال ہوتا؟ آپ ایک پودا لگاتے، تھوڑا بڑا ہوتا، آپ رات کو سوتے اور صبح اٹھ کے دیکھتے کہ وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں کو اپنے قابو میں لاتے، کس طرح ان کو اپنے بس میں لاتے؟ اگر سورج اپنی مرضی کرتا، جب دل چاہے طلوع ہوتا اور جب دل چاہے غروب ہو جاتا، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی کا حال کیا ہے؟ عین اس وقت جب ہم کوئی بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یکایک بجلی چلی جاتی ہے۔ اگر سورج بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا تو ہمارے کاموں کا کیا بنتا؟ ہماری فصلیں کیسے پکتی؟ ہماری زمین کیسے روشن ہوتی؟ اور ہم زندگی کے بہت سارے کام کس طرح نپٹاتے؟ پھر اسی طرح بادلوں کا برسنا، یہ سب کس کے حکم کے تابع ہے؟ کس کا فرما بردار ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہوا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتی، فرما برداری نہ کرتی، سمندر اللہ کی بات نہ مانتا، اپنے پانی کو دھوپ کی وجہ سے اڑنے سے روک دیتا، تو ہم کیا کرتے؟ سورج نکلتا ہے، اس کی کرنیں سمندر پر پڑتی ہیں، وہاں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، ہوا آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے اور پھر لمبے لمبے فاصلے طے کرتی ہے۔ ہزاروں میل تک بادلوں کا یہ سفر ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی بات مان رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی بات مان رہے ہیں، تب جا کر بارش برستی ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے اور ہمارے لیے رزق اگتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ اس کی بات نہ مانتے تو کیا حال ہوتا؟ یہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہم نے زمین کے لیے کیلے بنایا ہے، کہ یہ پہاڑ ان کے لیے اوتاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کے کیل اگر زمین میں نہ ہوتے تو زمین ہچکولے کھاتی رہتی، زمین ایک جگہ تھمی نہ رہتی۔ یہ پہاڑ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں تو زمین ہمارے لیے ایک بچھونے کی طرح آرام دہ جگہ ہے، ورنہ اگر ہر وقت زلزلوں کی کیفیت ہوتی تو نہ ہم سو سکتے، نہ ہم کھا سکتے، نہ چل پھر سکتے، اور نہ یہ کوئی عمارت بنا سکتے۔ جو کچھ بھی بناتے پھر وہیں ڈھہ جاتا، پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ پھر ہم زندگی کے یہ سارے سامان کیسے کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے جتنی بھی چیزوں کو بنایا، انہیں اپنے حکم کا تابع کر دیا اور ان چیزوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی۔ یہ تمام چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں، اسی کی تابع دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے تابع فرمان ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ یعنی ان میں سے تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ کچھ تو ایسی ہیں جو خوشی سے کام کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مجبوراً اس کے حکم کے تابع ہیں، پابند ہیں۔ یہ زمین کے اوپر سکون، امن، اطمینان اسی وجہ سے نظر آتا ہے فضا کے اندر۔ نیچر کو دیکھ کر ہمیں اسی لیے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کو دیکھیے، انسانوں کی زندگی میں کیوں بے چینی ہے؟ انسانوں کے دلوں میں اطمینان کیوں نہیں؟ انسانوں کے دل ٹھہرے ہوئے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتے جس طرح یہ ساری مخلوق کر رہی ہے۔ آپ نیچر کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلاً آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے، گھنٹوں بیٹھے رہیے، سمندر کو دیکھتے رہیے، آپ کا دل خوش ہوتا رہے گا، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اللہ کے حکم کے مطابق ایک خاص حد تک آ کر رک جاتا ہے، اس کی بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے سجدے میں چلی گئی ہوں اور پھر واپس پلٹ گئی ہوں۔ اگر سمندر کا پانی اپنی حد پہ نہ رکے اور حد سے باہر آ جائے تو آپ خود سوچئے کہ پھر زمین کا حال کیا ہو۔ ہم سمندر کے کنارے کوئی مکان نہ بنا سکیں، ہم وہاں امن اور چین کے ساتھ رہ نہ سکیں اگر سمندر کا پانی ایک حد کے اندر نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف انسانوں کو دیکھیے، ہر حد پار کرتے چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی حد پہ آ کے ٹھہرتے نہیں، رکتے نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے، اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، سرکشی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین فساد سے بھر گئی ہے۔ ایک گھر سے لے کر، ایک معاشرے سے لے کر ایک ملک تک دیکھیے، اور پوری دنیا پر نظر ڈالیے کہ انسانوں نے دنیا میں کس قدر سرکشی برپا کر رکھی ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی واسطے ہے کہ انسان اپنی حد پر نہیں رکتا۔ یہ تمام چیزیں تو اپنے رب کی تابعدار ہیں، اس کی فرما بردار ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اسی لیے زمین میں سکون ہے۔ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیے، آپ نے کبھی گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہوگا۔ عموماً لوگ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز پہاڑ انسان کے لیے کتنی خوشی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہی پہاڑوں پر جا کر ہم یہ پائیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کے پہاڑ ہل رہے ہیں اور اپنی جگہ سے چل پڑے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا سکون اور خوشی کہاں باقی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کے اندر دیکھیے۔ ہماری آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، وہ اللہ کی فرما بردار ہیں، دیکھتی چلی جا رہی ہیں، انہوں نے دیکھنے سے انکار نہیں کیا۔ کانوں کو سننے کے لیے پیدا کیا، وہ سن رہے ہیں۔ پھر اسی طرح زندگی، ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں، دل کو دیکھ لیجئے کس طرح اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہمارے دل نے دھڑکنے کا کام شروع کیا، ہمارے جسم کو خون سپلائی کرنا شروع کیا، اور آج تک وہ کر رہا ہے۔ اگر کبھی دو منٹ کے لیے بھی وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرے، تو ہماری زندگی قائم نہ رہے، ہم جی نہ سکیں، ہم کچھ بول نہ سکیں، ہم دیکھ نہ سکیں، ہم چل پھر نہ سکیں۔ تھوڑا سا ڈس آرڈر آتا ہے ہارٹ کے فنکشن میں، تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو تو کس قدر بے سکونی ہو جاتی ہے۔ پلپٹیشن ذرا تیز ہو جائے تو کتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ وہ پرسکون طریقے سے سال ہا سال کام کرتا چلا جاتا ہے، یہ کس کی تابعداری کر رہا ہے؟ اور پھر پورے جسم تک خون کو سپلائی کرتا ہے، اور جن راستوں پر اللہ نے اس خون کو چلنے کا حکم دیا وہ اسی راستوں پر چلتے ہیں۔ اگر وہ اپنا روٹ بدل لیں اور اپنے سفر کو الٹا دیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے سانس لینے کا عمل، آپ کو معلوم ہے کہ اسی حلق کے اندر سے سانس کی نالی بھی گزرتی ہے اور کھانے کی بھی گزرتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو اندر گزارتے ہیں، تو سانس کی نالی آٹومیٹیکلی اس پہ پلگ آ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اگر کچھ کھانا کھانے کی نالی کے ساتھ ساتھ سانس کی نالی میں چلا جائے، تو آپ سوچئے کہ ہم چند ہی منٹوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے قطرہ بھی پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ سانس آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل کو دھڑکنے کا حکم کس نے دیا؟ اس پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اس کو دھڑکنا کس نے سکھایا ہے؟ اس کو سارے جسم میں خون سپلائی کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے لنگز کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے دماغ کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہماری اس زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ ہمارے کانوں کو سننا کس نے سکھایا؟ ہمارے ہاتھوں کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ ہمارے پاؤں کو چلنا کس نے سکھایا؟ یہ سب کچھ کس کا کیا ہوا ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں۔ ہم نے اپنے جسم کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی، ہم نے تو کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے اور کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ کبھی اگر آپ تصویر میں دیکھیں کہ انسان کا جب پیٹ چاک کیا جاتا ہے یا سینہ کھولا جاتا ہے، تو کس طرح لنگز اور ہارٹ اور میدہ اور لیور اور تلی اور یہ تمام چیزیں اس طرح بہترین طریقے سے ایک چھوٹے سے خانے کے اندر پیکڈ ہیں، سٹفڈ ہیں، کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز رکھی ہوئی ہے، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہی جسم کے اندر کتنی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ صرف لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیور کا جو فنکشن ہے، اگر وہ فنکشن زمین پر ہو تو اس کے لیے کم از کم 40 فیکٹریز آپ کو لگانی پڑیں۔ जितने केमिकल्स उसमें बनते हैं और जितना काम वहाँ पर होता है, अगर वो ज़मीन पर निकाल के करना पड़े, किसी इंसानी कारखाने में करना पड़े, तो कई एक फैक्ट्रियाँ हमको लगानी पड़े, जब जाकर फूड की वो सारी प्रोसेसिंग हो, वो तमाम चीज़ें बने जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती हैं। तो इसी तरह आप देखिए कि कायनात में चिड़िया को उड़ना किसने सिखाया? हजारों लाखों साल से वो उड़ रही है, वो किसकी बात मान रही है? मछली को तैरना किसने सिखाया? आपने अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाई होगी। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कितने कितने महीने लग जाते हैं जब जाकर वो स्विमिंग सीखते हैं, लेकिन मछली पैदा होते ही, मेंढक का बच्चा टैडपोल आपने देखा होगा कि पैदा होते ही किस तरह पानी में चला जाता है, किस तरह उसमें अपना काम कर लेता है। इसी तरह समुंदर की मखलूक ज़मीन की मखलूक के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। हमको तो उनके नाम भी नहीं आते, हमें तो उनकी किस्में भी नहीं मालूम, हमें तो ये भी नहीं मालूम वो खाते क्या हैं और पीते क्या हैं, और वो सांस किस तरह लेते हैं, और बच्चे कैसे पैदा करते हैं, और पानी के अंदर उनको पालते कैसे हैं, उनकी रूटीन क्या है, हमें तो ये मालूमात भी नहीं। उन सब चीज़ों को किसने इल्म दिया, किसने सिखाया, वो किसकी हैं, किसकी फरमा बरदार हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। फिर इसी तरह बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी चीज़ों पर आ जाइए, एक सेल हमारे जिस्म का किसके हुक्म से काम कर रहा है? आपको मालूम है सेल के अंदर थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। अब नॉर्मल ग्रोथ अगर सेल की होने लगे तो इंसान सही सलामत नहीं रहता, सेहतमंद नहीं रहता। इसी तरह हमारे जिस्म का या बाहर का कोई भी चीज़ अगर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम ना करे तो ये ज़िंदगी का ये सारा सामान अपनी जगह कायम ना रहे। अगर एक सितारा या सैयारा अपनी जगह छोड़कर किसी और मदार में जा पड़े तो हर चीज़ आपस में टकरा जाए। ये सब सुकून इसी वजह से है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बात मान रही हैं, एक एटम तक अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? उन सब चीज़ों को तो अल्लाह ताला ने बनाकर उनकी प्रोग्रामिंग कर दी और उनको पाबंद कर दिया कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, लेकिन हमें अल्लाह ने आज़ादी दी थी, जिनके लिए ये सब कुछ बनाया था उनको आज़ादी दी गई। किस बात की? इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बने और चाहे तो नाशुकरा बने। अल्लाह ताला ने इंसान को ये आज़ादी दी और आज हम इंसान इस आज़ादी को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए सोचने की बात है, गौर करने का मकाम है कि एक पहाड़ और एक दरिया और समुंदर और एक मछली और एक चिड़िया तो अल्लाह की बात माने, जर्रा जर्रा तो अल्लाह की बात माने, मेरे जिस्म का एक एक ऑर्गन अल्लाह की बात माने, लेकिन मैं अल्लाह की बात से भागूं, मैं अल्लाह की बात न मानूं, मैं उसकी इताअत न करूं, मैं उसकी नाफरमानी करूं, ये सारी कायनात तो उसकी वफादार है। और अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने उसकी इताअत न की, तो इनमें से कोई भी मेरा वफादार न होगा। ये सब जो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि तौन का लफ्ज़ भी आता है, जैसे ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आ जाओ खुशी से या ना खुशी से, खालता अतईना ताईन, तो उन्होंने कहा था हम खुशी से आते हैं। ज़मीन व आसमान तो खुशी से अल्लाह की इताअत करें, लेकिन मैं और आप जिनके लिए ये ज़मीन व आसमान बने, जिनके इस्तेमाल के लिए, जिनके फ़ायदे के लिए ये सारी मखलूक लगी हुई है, वो फिर अल्लाह के नाफरमान हों? तो फिर आप देखिए कि ऐसी नाफरमानी करके, ऐसी सरकशी करके आखिरत में अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है, आखिरत में फिर कैसे खुशी मिल सकती है? अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके यहाँ भेजा और फिर हमसे देखा ये जा रहा है कि कौन अपनी खुशी से अल्लाह की इताअत करता है। अल्लाह ताला ने जबरन हमको मुसलमान नहीं बनाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, मुसलमान बनाने के लिए उसने हम पर जबर नहीं किया। ये अलग बात है कि हम अपने माँ बाप से मुसलमान पैदा हुए तो हमने एक लाशौरी तौर पर उस इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन किसी के लिए भी कोई मजबूरी नहीं कि वो लाजमन मुसलमान बन कर ही रहे, और ख़ास तौर पर इस आज़ादी के दौर में कि जब कोई किसी को नहीं पूछता कि किसका दीन और मज़हब क्या है। लेकिन ऐसे हालात में हम में से हर एक खुद अगर अपने शौक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी रहबत के साथ अल्लाह की तरफ कदम उठाता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों की बहुत कदरदानी है। اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدم چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف جائیں گے، جو چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، کوئی ایک ہاتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک باہ اس کی طرف آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ چلنا ہم کو ہوگا، قدم ہمیں اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں لاشعوری طور پر نہیں، بے سمجھی کے ساتھ نہیں، سوچ سمجھ کر اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، اپنے دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ، اس لیے کہ اطاعت کا لفظ ہی طاعن سے ہے، اور طاع کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا۔ تو اصل اطاعت ہی وہ ہے کہ جس میں انسان رغبت اور خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ہم مجبوری سے اٹھیں، کسمساتے ہوئے اٹھیں، سستاتے ہوئے اٹھیں، اس کو ایک اپنے لیے مصیبت سمجھیں، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ تو منافق کے بارے میں بتایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے بعض اوقات صرف لوگوں کے شرم کے مارے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی اور رغبت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ وہ رب جس نے ہم کو سب کچھ دیا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمارے کھانے پینے کا سامان کیا، سب کچھ جو کچھ بھی ہمیں ملا اسی کی طرف سے ملا، یہ جینے کی جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ بھی اس نے دی ہے، پھر جب وہ اپنی طرف بلاتا ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہہ کر، تو ہم کس دل کے ساتھ جاتے ہیں، کس دل کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے، اگر باقی چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں تو میں نہ جھکی تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں، اگر میں اس کے آگے نماز نہیں پڑھتی، میرا سر سجدے میں نہیں جاتا اور خوشی کے ساتھ نہیں جاتا اور ٹک کے نہیں جاتا، تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ جس کے آگے اتنے فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان گنت فرشتے ہاتھ باندھ کے اس کے آگے کھڑے ہیں، ان گنت اس کے آگے رکوع میں ہیں، ان گنت اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہماری کیا ضرورت، اس کو ہماری کیا پرواہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں نے اور آپ نے اس کے آگے خوشی سے سجدہ نہ کیا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے اس کا ذکر کر رہی ہے، ہر چیز اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور میری زبان اس کے ذکر سے خالی ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ ہماری تسبیح سے اور ہمارے ذکر سے اور ہمارے سجدوں سے اور ہمارے صدقہ خیرات سے بالکل بے نیاز ہے، اسے اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بندے ہیں، اس کی مرضی سے آئے ہیں، جب وہ چاہے گا واپس لے جائے گا، جب وہ واپس بلائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا جب واپس جانا پڑے گا، جب اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا، معلوم نہیں دن کو آ دروازہ کھٹکھٹائے یا رات کو سوتے ہوئے میں بیڈ روم کا دروازہ نوک کر دے کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا حکم لے کر، بس دنیا میں اب کھانا پینا بند، اب عیش و عشرت بند، اب سونا بند، اب تو چلو اپنے رب کے حکم کے آگے چلو، واپس واپسی کا سفر شروع ہو گیا، دنیا میں رہنے کی مہلت ختم ہو گئی، پھر بھی تو ہم کو جانا ہے، معلوم نہیں ہسپتال کے بستر پہ جانا ہے یا گھر کے بستر پہ جانا ہے یا کسی راستے میں سفر کرتے ہوئے کہیں چلے جانا ہے، کسی بیماری کے ساتھ یا بغیر کسی بیماری کے، کچھ بھی تو نہیں تھا، ابھی بات کر رہا تھا، ابھی ہنس رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا، کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ ہاں کیوں ہو گیا؟ اللہ کا حکم آ گیا نا، جس نے اس دل کو دھڑکنے کا کہا تھا اسی نے دل کی دھڑکن بند کر دی، اور انسانوں کی مشینیں اس دھڑکن کو دوبارہ بحال نہیں کر سکیں. ہم میں سے ہر ایک کا سفر واپسی کا لازم ہے. ہر ایک کو واپس جانا ہے, اور پھر کس کی طرف جانا ہے؟ اسی کی طرف جس نے بھیجا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے بلاوے پر انکار کر دے, جو یہ کہہ دے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا, مجھے نہیں مرنا, مجھے قبر اچھی نہیں لگتی, مجھے اس میں واپس نہیں پلٹنا. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا, جھکنا ہی پڑے گا. اس لیے خوش قسمتی ہماری اسی میں ہے کہ ہم خوشی خوشی سرنڈر کر دیں. اپنی زندگی میں, صحت کی حالت میں, جوان ہے تو جوانی کی حالت میں, ابھی دماغ کام کر رہا ہے تو اپنے پورے سوچ اور شعور کے ساتھ, دل جوان ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں کہ میرے مالک, میرے مولا, میرے آقا, میرے رب, یہ سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے, تجھ سے کہاں بھاگ کر جا سکتی ہوں. تو نے ہی تو پیدا کیا, تیری ہی طرف تو لوٹنا ہے. میں خوشی سے تیری طرف آتی ہوں, میں دل کی خوشی سے تیری ہر بات ماننا چاہتی ہوں. تو میری مدد فرما, مجھے اپنا بنا لے. ہم نے لا الہ الا اللہ ایک پڑھا تو ہے, لیکن وہ بے سوچے سمجھے بسا اوقات پڑھ دیتے ہیں. سب کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچ کر شعور کے ساتھ پڑھا کہ ہاں واقعی اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہی مالک ہے, وہی آقا ہے, وہی معبود ہے, وہی حاجتیں پوری کرتا ہے, وہی ضروریات پوری کرتا ہے, وہی مشکلیں آسان کرتا ہے. اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ سب صفات اور کسی میں نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. ہم ہر نماز میں اس کو اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کیا واقعی سب سے بڑا ہے. اس لیے کہ جس کو ہم سب سے بڑا کہتے ہیں اس کی تو ہر بات کے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں. جس کو واقعی ہم بڑا مانتے ہیں پھر اس کے آگے انکار نہیں ہو سکتا. انسانوں میں سے جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کے آگے انکار کرتے ہوئے شرماتے ہیں. نہیں, کیسے انکار کروں, بڑا ہے مجھ سے. شرم آتی ہے انکار کرتے ہوئے, لیکن ایک اللہ کے حکم کے آگے آخر ہم کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ وہاں ہم کو حیا کیوں نہیں آتی؟ وہاں ہمیں جھجک کیوں نہیں آتی کہ ہائے اللہ کا حکم ہے, کیسے نہ مانوں؟ اس لیے ہماری خوش قسمتی تو اسی میں ہے کہ خوشی سے مان جائیں. بلا من اسلم وجہہ للہ, کیوں نہیں, بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا, اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا. وہ ہوا محسن, اور وہ محسن بھی ہے, نیک و کار بھی ہے, خوشی سے نیک کام کرتا ہے. فلہ اجرہ, تو اس کا اجر عند ربہ, اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم, ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں کی واپسی کا سفر جب شروع ہوگا تو وہ مطمئن اور پرسکون اور خوشحال ہو کر لوٹیں گے. وہ اللہ کی طرف جب واپس جائیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے, اور ان کا بھی بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے گا کہ آ میرے بندے, تو نے اپنی خوشی کے ساتھ میرے سامنے جھکنا گوارا کیا, میری اطاعت قبول کی, مجھے راضی کرنے کی کوشش کی, آج میں تجھ کو راضی اور خوش کر دوں گا. تو نے دنیا کے خوف اور خطرے میری خاطر مول لیے, آج میں تیرے لیے کوئی خوف اور غم نہ چھوڑوں گا. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کس طرح کی واپسی چاہتا ہے, اپنا کیسا انجام چاہتا ہے, اپنی کیسی آخرت چاہتا ہے. وہ دوسری دنیا جس میں ہم کو جا کر رہنا ہے, اس دنیا کے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ وہاں ہم اپنا کیسا انجام چاہتے ہیں؟ وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے, بار بار آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, ہمیشہ کا گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا. دنیا کے گھر تو کسی نہ کسی دن چھوڑنے ہی پڑیں گے, وہ گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ وہ گھر ہمارا خوشی کا گھر ہو, سکون کا گھر ہو, اور اس میں کوئی خوف نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو, کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, بڑھاپے کا خوف نہ ہو, صحت کی خرابی کا خوف نہ ہو, کوئی دھوپ چھاؤں کا فکر نہ ہو, اگر ہم ایسا گھر چاہتے ہیں جو ہر خوف اور ہر غم سے پاک ہو, تو پھر اس کی قیمت کیا دینی ہوگی آج اس دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز میں رکھا ہوا ہے، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے دل کے پورے جذبات کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہم تیرے بن کر جئیں گے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم بھی تیرے وفادار ہیں۔ اگر انسان سوچے تو اگر اللہ ہمارا رزق روک لے تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے، یعنی تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں اگر پانی ہی نہ رہے۔ اس صحرا میں کیوں نہیں انسان کہیں سے نہریں نکال لاتے، کیوں نہیں کہیں سے کنویں نکال لیتے، کیوں نہیں وہاں کوئی بارش برسا لیتے؟ کہ اتنی بہترین زمین ہے کہ جہاں ابھی تک کبھی کچھ نہیں ہوگا، اگر وہاں پر پانی مل جائے تو معلوم نہیں زمین کیا کچھ خزانے اگلے۔ لیکن انسان کتنا بے بس ہے، آج اتنی ترقی کے باوجود، اتنی سب سہولتوں کے باوجود انسان زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو آباد نہیں کر سکا۔ اور اپنے ہی ملک کا حال دیکھیے، روز اخباروں میں آپ پانی کا جھگڑا پڑھتے ہوں گے، یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اگر پانی لانا انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو آپس میں جھگڑنے کے بجائے زمین سے ہی سب کچھ نکال لیتے۔ اور زمین سے بھی قابل استعمال پانی جب ہی نکلتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کے اس طریقہ زندگی دین اسلام سے منہ موڑ کر کچھ اور ہم چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، اور اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو احکامات اس نے دیے ہیں، جو شریعت اس نے دی ہے، اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کرنا۔ تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا، فلن یقبل منہ، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر انسان اپنے نام اعمال میں اللہ کی نافرمانی لے کر جائے گا، سرکشی لے کر جائے گا، تو وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی۔